بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر خداوند کریم کا یہ احسان اور اس کی عنایات ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے کچھ لحظات قرآن کے محضر میں تدبر اور تفکر کے ساتھ بسر کیے. پروردگار آپ تمام سامعین کی توفیقات میں نہایت اضافہ کرے، خصوصاً وہ دوست جنہوں نے اس سارے سلسلے کو برپا کرنے میں کسی بھی عنوان سے زحمات اٹھائیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں بے نہایت اضافہ فرمائے، ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اسی طرح سے قرآن کے محضر میں رہیں اور قرآن سے استفادہ کریں، خصوصاً اپنی عملی زندگی میں. آج کا دن امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد، آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور بالخصوص خود امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق سبط اکبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. سورہ مبارک کا واقعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم، خدا نے اگر توفیق دی تو اس کو مکمل کر لیں گے. خدا ہم سب کو اس سورہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سورہ کی اجمالی تفسیر اور ترجمے اور معارف کے حوالے سے کل جو بحث آخر میں ہوئی، ایک دوست نے اشارہ بھی کیا لیکن میں خود تھوڑا سا شاید اس پر متوجہ نہیں ہوا کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ زیادہ بہتر اور صحیح تھی. اس کو جا کر میں نے دوبارہ دیکھا کہ یہاں سے لے کر آخر تک گفتگو کا ایک سپیسیفک سلسلہ ہے. کل جب ہم نے یہ بات کی تھی یہاں پر سورہ مبارک واقعہ کی 83 نمبر آیت میں کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب جان انسان کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، وہ ان تم حین اذن تنظرون، یا میں نے ایک معنی کیا تھا لیکن جو معنی دوست نے متوجہ کیا وہ زیادہ صحیح تھا، حین اذن تنظرون بیسیکلی پروردگار یہاں پر انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جب کوئی اور موت میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں پہ تنظرون نہ صرف دیکھنے ظاہری فزیکل آنکھ سے دیکھنے والی کیفیت کی طرف اشارہ ہے بلکہ ساتھ ساتھ انسان کی بے چارگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ انتم ہین اذن تنظرون، جس وقت کوئی موت سے دوچار ہوتا ہے، عالم نزا میں ہوتا ہے، اس کی جان حلقوم تک آ جاتی ہے، کل میں نے اس کی تشریح آپ کو کی کہ حلقوم تک آنے کی کیفیت کہ سائنٹیفکلی بھی بایولوجیکلی بھی انسان کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے تو محسوس بھی ایسا ہوتا ہے، شاید پریکٹیکلی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو برین سے جتنا دور باڈی پارٹس ہیں ان کے اوپر ان کے اندر جو جان نکلنے، یا یوں سمجھ لیں کہ برین سے جو کنیکٹیویٹی ہے وہ ان پارٹس میں جلدی ختم ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ کنیکٹیویٹی اوپر کی طرف جاتی ہے، اور آخری مرحلہ انسان کا وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے پوری طرح سے روح جدا ہو جاتی ہے۔ اس پورے مرحلے میں وہ جگہ، اب یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی ایک چیز یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو خدا باقاعدہ چیلنج کر رہا ہے وہ ایگزیکٹلی مقام کون سا ہے، یہ موت کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر انسان بیچارہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہیں ہمارے ہاں کہ جس میں بظاہر کسی کی ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے، جس کو ہم ایک میڈیکل اصطلاح میں اس کی موت ہی ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ منٹ تک یہ کیفیت باقی رہتی ہے اور پھر الیکٹرک شاکس یا کسی اور وجہ سے دوبارہ سے اس کی سانس پلٹتی ہے۔ اس کیفیت کو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کیفیت میں اس کو زندہ ہم نے کیا ہے، یقیناً یہاں میں ان میڈیکل ایکوپمنٹس کی جو وساطت ہے اس کا منکر نہیں ہو رہا، یعنی اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو شاید یہ بندہ واقعاً اسی وقت مر جاتا ہے، امکان ہے اس چیز کا، لیکن اس کو اویلیبل ہو گیا، اویلیبل ہونے کے بعد یہاں پر اس کو جو بھی شاکس دیے گئے یا جو کچھ بھی کیا گیا اور اس سے وہ واپس آ جاتا ہے۔ یہاں پر سم ٹائمز ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اس کو مرنے سے بچا لیا ہے تو اس میں کوئی ہمارا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں ہوتا اس میں، یہ جو بعض اوقات انسان پر کچھ دیر کے لیے ایک ایسی کیفیت طاری ہو کر دوبارہ زندگی اگر اس کی طرف پلٹتی ہے، تو اگر ہم شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں یا اسلامی نظریات کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ اس کی حتمی موت ہرگز نہیں ہوتی۔ حتمی موت انسان کی وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے پلٹا نہیں سکتی۔ اب یہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ ہمارے پاس اب کوئی دعا، مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعض اکوپمنٹ کے ذریعے سے ہم کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بعض مثلا ٹرانسپلانٹس کے ذریعے سے زندہ کیا تھا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی عام لائف اسپین بعض وجوہات، مثلا خدا نہ خواستہ کسی کے گردے خراب ہو جائیں، وہ کوئی گردہ لگوا لے اس کی وجہ سے کچھ زیادہ زندہ رہ لے، تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جو کسی بھی جگہ پر کسی بھی چیز کی اویلیبلٹی کے ساتھ کسی کے بچنے کا امکان ہے، اس بچنے میں اور دوسرے بچنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جہاں خدا کسی کے لیے موت کو ایک مرتبہ مقرر کر دے تو پھر وہاں پر انسان اس کے آگے بیچارہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت مرے ہوئے کو پلٹا نہیں سکتی۔ اس مقام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انتم حین اذن تنظرون، اس مرنے والے کو تم صرف دیکھ رہے ہوتے ہو اپنی فزیکل آنکھوں سے، اور اس سے آگے تمہاری کوئی اپروچ نہیں ہے، نہ تم کچھ کر سکتے ہو، لیکن عین اس عالم میں جب تم اسے مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہو اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، نحن اقرب الیہ منکم، تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے لگائے ہوئے اکوپمنٹس، تمہاری چیزیں، یہ چیزیں ہیں جو اس کو بچا لیں گی، نحن اقرب الیہ، ہم ہوتے ہیں اس کے نزدیک۔ یہ بنیادی طور پر کل بھی جو میں نے بات آپ سے کہی کہ رابطہ علیت و معلول، کاز اینڈ افیکٹ کا جو رابطہ ہے خالق اور مخلوق میں، یہ قربت بنیادی طور پر اس پر ناظر ہے، لہذا یہ قربت اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ یہ جو قربت ہے جو خدا کی اپنے بندوں کے ساتھ کاز اینڈ افیکٹ کی صورت میں ایجاد ہوتی ہے، یہ حقیقی قربت ہے جو کہ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ ولیکن لا تبصرون، لیکن تم اس کیفیت کو جو ہم اس کے نزدیک ہیں یا جو اس کے اوپر چیزیں موت کی کیفیات وارد ہو رہی ہوتی ہیں، لا تبصرون، تم اس کو بس دیکھنے کی جو اس کی بصیرت ہے وہ نہیں رکھتے۔ کسی پر موت تاریخ ہمیں نہیں پتہ لگتا، وہ جب سمٹمز اس کے کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مر گیا، لیکن اگر بعض لوگوں کے چشمے بصیرت کھلی ہوئی ہو تو حتیٰ وہ ان مناظر کو بھی درک کر سکتے ہیں، ان مناظر کو بھی، ان مقامات کو بھی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے یہاں پر واقعات موجود ہیں، میں ابھی ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب اسی کی کنٹینیوٹی میں کہ وہ جو مرنے والا ہوتا ہے تم صرف دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے اور اس کی روح جو ہے وہ اس سے نکلنے والی ہے اور جدا ہونے والی ہے، کچھ کر نہیں سکتے تم، اور ہم جو اس کے نزدیک ہیں یعنی ہمارا اس کے اوپر جو کنٹرول ہے، جو ہم اس کے ساتھ ہیں، اب یہ اقرب الیہ منکم میں علیت و معلول کے علاوہ خدا کی جانب سے جو فرشتہ ہے جو اس کی روح کو نکال رہا ہے، وہ خود ایک مرحلہ ہے کہ انتم ولکن لا تبصرون، مگر تم یہ ساری چیزیں دیکھنے، ان کی بصیرت نہیں رکھتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس یہ جو موت کی کیفیت ہے، اگر تم نے اس کے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہوا ہے کہ تم غیر مدینین، مدین دین سے نکلا ہے، دین بنیادی طور پر ایک تو دین کے وہ معنی ہیں جو ہم کرتے ہیں راہ اور آئین کے معنی میں، اور ایک دین استعمال ہوتا ہے عربی میں جزا، مالک یوم الدین، یوم الدین جزا دینے کا دن۔ مدینین اس سے جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ جزا ملنے والا، جس کو جزا دی جائے گی۔ غیر مدینین، اگر تم اس بات کا تمہارے ذہن میں یہ کوئی مرحلہ ہے کہ کوئی جزا وغیرہ نہیں ہے، بس سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، جیسا ایک کامن کانسیپٹ ہے، ہم نے شروع میں بھی اس کو ڈسکس کیا کہ ایک پورا طبقہ ہے کہ جو موت کو صرف فنا سمجھتا ہے، موت کے بعد کی دنیا، عالم آخرت، ان تمام چیزوں میں جزا اور سزا، ان تمام باتوں میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر پروردگار عالم ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا چیلنج دے رہا ہے انسان کو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کی حیات، اب غور کیجیے گا، ہمارے پاس مذہبی نقطۂ نگاہ کے علاوہ ہیومن ہسٹری میں اور بھی جگہ ریکارڈڈ طور پر انسانوں کی جو عمریں ہیں وہ کئی کئی سو سال تک ریکارڈڈ ہیں، تاریخ میں ایسے کئی لوگوں کی عمریں موجود ہیں، سائنٹیفکلی بھی، یعنی ایک جنرل ہسٹری میں بھی ہمارے پاس بعض افراد کی عمریں موجود ہیں جو کئی سو سال تک۔ عام طور پر بھی ایک انسان مثلا ایوریج ایج آپ 70-80 کر لیں، اب یہ جو 50 سال 40 سال 20 سال کی عمر میں مر رہا ہے، تمہارے حساب سے ایوریج ایج میں ابھی اس کو 40 سال اور لگ سکتے ہیں، 20 سال 10 سال 5 سال جتنے بھی ہیں جو تم نے ایک سمجھا ہوا ہے کہ بھائی اتنا تو آن ایوریج انسان زندہ رہتا ہی ہے، تو اسی 5 سال کے لیے اس کی زندگی واپس پلٹا دو۔ بس اگر تم اس بات پر عقیدہ رکھنے والے ہو کہ کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، تمہیں کوئی حساب و کتاب درپیش نہیں ہے، اور یہی دنیا اور یہی سب کچھ ہے، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، وہ جو بلغت الحلقوم ہو چکی ہے، وہ جو اب بالکل نزا کا آخری وقت اور روح سے جدا ہونے والی ہے، اگر تم سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو ترجعونہا، پلٹا دو اس کو اگر تم پلٹا سکتے ہو۔ اب ٹیکنیکلی آپ یہاں پر دیکھیں، غور کیجیے گا، ابھی تک انسان نے سائنس میں جتنی مرضی ترقی کر لی ہو، کچھ کیسز کی طرف میں نے اشارہ کیا اور وہاں میں نے آپ کو متوجہ کیا کہ یہ جو شاکس کے ذریعے سے، یہ جو کسی دوا کے ذریعے سے، کسی ٹائم پر دوا لگ جانے سے جو لوگ واپس آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر کر واپس آیا ہے، یہ مر کر واپس آنا نہیں ہوتا، جب تک پروردگار عالم نے کسی کی حتمی موت کو مقرر نہیں کیا. یہ غیر حتمی موت ہوتی ہے جس میں امکانات ہیں, گرچہ خدا ہی اس کے سبب اور اسباب مہیا کرنے والا ہے, لیکن جہاں خدا کسی کے لیے موت کو مقدر کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو پلٹانے والی نہیں. لہذا یہاں پر جو ایک مرحلہ بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں مسکنسپشن, میں اسی کو دہرا رہا ہوں کہ یہ ایک کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی دوا لگ کے بندہ مر کے واپس آ گیا یا الیکٹرک شاک سے بندہ واپس آ گیا تو اس میں ہمارا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا یہ کسی بھی طرح کی بچنے کی کیفیت ہے کہ کوئی اوپر سے گرا اور نیچے کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی تھی جس پہ گر کے بچ گیا, تو یہ جو نیچے اس کی چیز آتی ہے اس کے اسباب بھی اللہ ہی مہیا کرنے والا ہے. اگر خدا نے اس کی حیات رکھی ہوگی تو وہ چیز آ جائے گی, اور اگر خدا نے اس کی حیات نہیں رکھی ہوگی تو کوئی چیز. ہمارے پاس کیسز ہیں, آپ جا کر دیکھیں, میڈیکل ہسٹریز اٹھائیں گے, آپ حیران ہوں گے. لوگوں کو سر میں گولی لگنے کے باوجود وہ بچ جاتے ہیں, جس کو عام طور پر ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سر میں گولی لگے تو اس کی ڈیتھ, اس کے جو چانسز ہیں وہ کہتے ہیں یقینی ہوتی ہے. لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ جن کو گولی لگی ہے سر کے حصے میں ہی لگی ہے, اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہے. تو جہاں اب اس کے لیے آپ جو بھی بعد میں ریزننگ کریں گے, یہ گولی یوں ہو گئی یا فلاں ہو گیا یا ایسے ہو گیا یا ویسے ہو گیا, جو بھی آپ اس کے لیے ریزننگ بعد میں تلاش کریں گے, آپ کے نزدیک وہ اتفاقی ہے, ہمارے نزدیک اس کے قدرت اور اس کو ایسا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی. لہذا پروردگار ہر قیامت اور جزا اور سزا کے منکر کو گویا ایک چیلنج کر رہا ہے, اگر تم سچے بولنے والے ہو. پر نہیں ہے نا, اگر کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, بس اس روح کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک تصادفی, یہ ایک ایکسیڈنٹل سارا حساب کتاب ہے, تو ایکسیڈنٹلی ہی واپس بلا لو. اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہو تم, طب کی تاریخ تو کئی ہزار سال پرانی ہے, کر لو کوئی دوا, کر لو کوئی علاج, کوئی طریقہ ڈھونڈ لو جس میں تم ایکسیڈنٹلی کسی مرنے والے کو بلا لے. لہذا یہ یاد رکھیے گا, اگر ہمارے پاس ہسٹری میں یعنی میڈیکل ہسٹری کے حوالے سے بھی کچھ افراد ایسے مل جائیں کہ جن کے اوپر کافی دیر تک موت طاری رہنے کے بعد وہ واپس آئے ہیں, تو اس کے اندر میڈیکل کا یا انسانوں کا کوئی اختیار نہیں. بعض کیسز ہیں آئمہ اہل بیت اطہار کی نسبت جو کرامات ہیں ان میں سے بعض کرامات میں اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت کے حرم کے بعض اوتھینٹیکیٹڈ واقعات, جب بھی آپ تشریف لے کر جائیں, خصوصاً مطلب جو حرم ایسے ہیں کہ جن کی معاملات اب الحمدللہ کچھ بہتر ہیں, وہاں پر کچھ آفیسز ایسے ہیں کہ جو جن کا کام ہے کہ اس حرم کے کرامات کو اوتھینٹیکیٹڈ طریقے سے رجسٹر کرنا. بس یعنی ہو سکتا ہے ہمیں آگے پیچھے بہت سارے ایسے افراد مل جائیں, اور ہم ان کے اوپر شک نہیں کر رہے, یہاں کوئی یہ بحث نہیں ہے, نہ کسی کی خدمت میں کوئی جسارت کا مرحلہ ہے, یہ بحث نہیں. ہو سکتا ہے مثلا آپ کو مل جائے آپ کے کوئی جاننے والا, وہ ہمام رضا کے حرم گیا, اس کو فلاں مرض تھا, وہ ٹھیک ہو کر آ گیا, یہاں کسی کی شک کی اور اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ چیزیں آئمہ اطہار کے لیے خدا کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, یہاں یہ بحث نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو حرم نے باقاعدہ اوتھینٹیکیٹ کیا ہے, یعنی جو واقعہ پیش آیا جس شخص نے ادعا کیا تو اس کو باقاعدہ چیک کیا گیا, اس کے میڈیکل ریکارڈز جن ڈاکٹر سے وہ رجوع کرتا رہے ان کے پاس. تو اس طرح کے بھی بعض کیسز ہیں جس میں کسی شخص کے اوپر موت طاری ہوئی, ڈاکٹروں نے باقاعدہ اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا, پھر اس کو لا کر مردہ خانے سرد خانے میں رکھا گیا اور اس کا پورا ایک پروسیس ہوا, اور پھر وہ شخص جو ہے کئی گھنٹوں کے بعد دوبارہ زندہ ہوا. تو اس کی وہ تمام چیزیں, جس ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھا, جن ڈاکٹروں نے باقاعدہ اس کو چیک کیا, جن ڈاکٹروں نے چیک کرنے کے اس کو بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا, جن لوگوں نے اس کو غسل و کفن دیا, جنہوں نے اس کو سرد خانے میں رکھا, سرد خانے کی رسیدیں, ایک ایک چیز, اور اس کو باقاعدہ اوتھینٹیکیٹ کیا انہوں نے, اور اس کے بعد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے لطف اور پروردگار کے امر سے اسے حیات ملی. لہذا اب یہ بالکل آخری مرحلہ سورہ مبارکہ واقعہ میں پروردگار جس طرح سے افراد کی تقسیم کو بیان کر چکا کہ قیامت میں, اب اسی چیز کو بالکل موت کے وقت ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، کسی دوست نے جب سوال کیا تھا کہ قیامت تو آنی ہے، قیامت کی سب سے بہترین تیاری خود موت. ہمارے لیے جو مرحلہ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں شیطان کہیں یہ وسوسہ ڈال بھی دے کہ موت ابھی تو قیامت دور ہے، مثلا ہمارے ہی لیے، چونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب تک امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور واقع نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آنی، تو کم از کم مجھ جیسے کچھ لوگ یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی تو قیامت، چلو امام آئیں گے پھر قیامت آئے گی. اتنی دیر ہی میں نے فرض کریں، البتہ اس پر میں بحث کر چکا ہوں کہ مومن کے لیے قیامت دور، جس کو اپنے اعمال کی جزا ملنی ہے، جس کو اپنے خراب کاریوں کی سزا ملنی ہے اور اس کو اس کا یقین ہو، اس کے لیے قیامت دور ہرگز بھی نہیں. لیکن اگر فرض کریں کہیں یہ وسوسہ، کہیں یہ کیفیت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جائے، تب بھی موت بہت ہی نزدیک، کب آنے والی ہے، کیسے آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا، اور اس کے لیے تیار رہنا. اب اسی کیفیت کی بات کر کے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، تم نہیں کر سکتے، واپس نہیں پلٹا سکتے. فاما ان کان من المقربین، پس اگر وہ شخص، وہی تین گروہ، اگر مقربین میں سے ہے جس کے اوپر یہ مرحلہ آ گیا کہ اب اس نے پروردگار عالم کے حکم سے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. یہ مرحلہ کہ جس کو ہم نے انشاءاللہ کبھی اب تفصیل رہی، اور البتہ میں بعض جگہوں پہ مطالب بیان بھی کر چکا ہوں تفصیل سے، کہ موت ایک مرحلہ ہے کہ جس کو بالآخر ہم نے طے ضرور کرنا ہے. یہ مرحلہ جو طے کرنا ہے، اس مرحلے میں موت جو مقدر کر دی گئی، یعنی خدا اپنی مشیت سے، خدا اپنے علم سے اور اپنی مصلحت سے ایک وقت کو ہمارے لیے مقرر کر چکا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کو حتمی موت کہتے ہیں. اور جب یہ آ جائے تو پھر ایک لحظے کی بھی دیری اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور خدا کی مصلحت اور اس کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ بالآخر دنیا میں انسانوں کو ایک مقام پر آ کر اس مرحلے سے گزرنا ہے. بس موت کا جو تصور دین نے، موت کا اس معنی میں کہ جس کو حقیقتاً اس دین نے، قرآن نے موت کہا ہے، وہ بنیادی طور پر ایمان سے دوری کا کانسیپٹ ہے. لیکن اگر کہیں موت کا لفظ کسی ایسی جگہ پر استعمال ہو رہا ہو کہ جہاں ہمیں کسی کے ایمان کا یقین ہے، تو وہ صرف اس مرحلے کو بیان کر رہا ہوگا جہاں جسم اور بدن کی جدائی پیش آئے. یہ جسم اور بدن کی جدائی اگر ایمان کے ساتھ ہے تو پھر یہ موت نہیں ہے بلکہ مرحلہ شہادت ہے، جس میں وہ ایک ہائر اور سپیریئر حیات کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. اب اگر انسان اس مرحلے کو درک کر چکا ہو تو پھر اس کے لیے موت کوئی معنی ویسے بھی نہیں رکھتی. اس جگہ پر بھی پروردگار فرما رہے، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مرحلہ جس کو پیش آیا ہے وہ مقربین میں سے ہوا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ جَنَّةُ نَعِيمٍ، بس اگر یہ شخص مقربین میں سے ہے، بس نہایت ہی آسان راحہ، بہت ہی راحت آسائش کے ساتھ، ریحان نہایت ہی بنیادی طور پر خوشبو کے معنی میں آتا ہے، ایک ایسی خوشگوار کیفیت کے معنی میں آتا ہے، روحن و ریحان، ایک انتہائی راحت اور ایک انتہائی کمفرٹیبل کیفیت کے ساتھ، و جنت و نعیم، وہ جنت کے جو نعمتوں سے پر ہے یہ سب اس کے لیے موجود ہے. یہ کون ہے جو مقربین کے درجے تک؟ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر یہ مرنے والا اس کیٹیگری سے جس کو ہم نے اصحاب میمنہ یا اصحاب یمین کہا، فسلام لکا من اصحاب الیمین، بس اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو سلام کیا جائے گا، اس پہ سلامتی بھیجی جائے گی، من اصحاب الیمین، اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا. یہ خود سلامتی کا مرحلہ. اب یہ وہ تمام کیفیات ہیں کہ جن کو روایات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا کہ جس وقت مومن کے اوپر موت طاری ہوتی ہے تو پھر فرشتے اس کے اوپر سلامتی اور درود بھیجتے ہوئے آتے ہیں، اور اس کی کیفیت ہے. ہم نے اپنے حتیٰ بعض بزرگوں میں اس چیز کو تجربہ کیا ہے. آپ بھی اگر کبھی اپنے اطراف میں بعض بزرگوں کے حالات اور واقعات کو دیکھیں گے تو بعض بزرگوں کو اس طریقے سے پایا گیا ہے کہ علماء میں بھی کثیر تعداد, حتیٰ مومنین میں کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو موت سے پہلے مثلاً لیٹے ہوئے تھے, وہ اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, انہوں نے لوگوں کو سلام کیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ لیٹ کر خالق حقیقی سے مل گیا. کتنے ہی مومنین سے متعلق مجھے اس طرح کی بات سننے کو ملی. اور اس کا یقین رکھے, اگر واقعاً انسان دنیا میں کم از کم ایمان کے ان مراحل کو طے کرے کہ خدا اس کے لیے اصحاب یمین میں سے ہونا قرار دے, تو فرشتے واقعاً اس کو سلامتی بھیجتے ہوئے آتے ہیں. اور یہ وہی منظر ہوتا ہے کہ انتم ہینا تنظرون, تم صرف دیکھنے والے ہوتے ہو, لیکن لا تبصرون, تمہیں وہ چیزیں دکھائی, بصیرت کی آنکھ جو نہیں ہوتی ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. وَإِمَّا إِنْ كَانَ الْمُكَذِّبِينَ ضَالِّينَ. لیکن اگر اب دیکھیے یہاں پر اب اللہ نے اصحاب شمال کہنے کی بھی, جسے کہنا چاہیے ہمارے اصطلاح میں, زحمت کو گوارا نہیں کیا. اصحاب مشعمہ کہنے کے لیے بھی پروردگار نے, بلکہ اس کیٹیگری میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بالکل حقارت کا جو آخری مرحلہ ہے, تحقیر کا جو بالکل آخری مرحلہ, کہ جہاں اوپر کہا گیا تھا کہ پیغمبر بھی ان کو کیا کہہ کر آواز دیں گے, ایوہ المکذبین الظالمین, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس آخری مرحلے میں, موت کے مرحلے میں, اگر وہ کون ہوگا, ان لوگوں میں سے ہوگا جو کہ مکذبین جھٹلانے والے اور ظالین اور گمراہ لوگوں میں سے ہوں گے, تو کیا ہوگا, نزل من حمیم. نزل کا معاملہ میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا. عربی میں نزل اس دسترخوان کو کہا جاتا ہے کہ جو مہمانوں کے لیے بچھایا جاتا, اور یہ تحقیر کا ایک انداز ہے کہ کسی کے لیے یہ کہا جائے, مثلا کہا جائے تمہارے لیے گفٹ میں مثلا دو کوڑے ہیں, تمہیں گفٹ میں مثلا کچھ درے ملیں گے, تمہارا انعام یہ ہے کہ تمہیں سزا دی جائے گی. یہ جو یہاں پر لفظ ہے, اب یہ انعام نہیں ہے بنیادی طور پر, یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تحقیر کا ایک انداز ہوتا ہے کہ تم جو اپنے کذب میں, تم جو اپنی گمراہی میں اس قدر سرگردان تھے اور تم یہ سمجھتے تھے کوئی کسی کے لیے کسی کی نیکی کی کوئی جزا نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں ملے گا, تو ان کو تو ہم نے جو دینا ہے دینا ہے, تمہارے لیے بھی ہم نے کچھ گفٹ رکھے ہوئے, آ جاؤ. اب تمہارا گفٹ کیا ہے, من حمیم, وہی کھولتا ہوا پانی, کہ جو جس کی ڈسکرپشن میں نے آپ کو دی, بدبودار, کڑوا, نہایتی ناگوار اور کھولتا ہوا پانی. وہ تسلیت و جہیم, قیامت کے ناموں میں سے دوزخ کے جو نام ہیں, یا دوزخ کے جو مقام, جہنم کے بعض مقامات ہیں جن کو بعض عنوانوں کے عنوان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا, مثلا خود جہیم دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جو اس کی اس سوزش کی اور بھڑکتی ہوئی آگ کی کیفیت کو ڈسکرائب کرتا ہے. تسلیہ وصل سے نکلا ہے, وصل یعنی ملنا, تسلیہ تو جہیم یعنی تمہیں بھیج دیا جائے گا, تمہیں ڈال دیا جائے گا, تم سے وہ چیز آ کر وصل ہوگی یا وارد کر دیا جائے گا تمہیں, کس میں, جہیم میں, آگ میں. بس جہاں سے پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ واقعہ میں, یعنی کس قدر تذکر ہے اس میں, اس اعتبار سے کہ انسان قیامت اور موت دونوں کی طرف متوجہ رہے اور یہ ذہن میں رکھے کہ کم از کم اگر انسان وہ مراحل طے نہ کر سکا اپنی زندگی میں کہ مقربین کے مراحل تک پہنچے, تب بھی کم از کم اپنی کوشش اس کی یہ ہو کہ وہ اصحاب یمین میں سے شمار کیا جائے. خود موت کا مرحلہ, جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا یہاں پر بہت واضح, مقربین کا معاملہ الگ ہے, خود اصحاب یمین کے لیے بھی موت ایک بڑا خوشگوار مرحلہ, کوئی آپ پر سلامتی بھیج رہا ہے. لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سے جب مرنے کے بعد کے عذاب کے بارے میں گفتگو کی حضرت نے, تو بعض جگہوں پر یعنی روایت کا لہن یہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا اختتام اس کیفیت میں ہو کہ پروردگار نے اس کے لیے عذاب کو رکھا ہے، تو ملک الموت جس شکل میں وارد ہوتا ہے وہ خود شکل اپنی جگہ اس کو دیکھ لینا ایک مستقل عذاب ہے. عذاب کی کچھ کیفیتیں، مثلا ہم ایک معمولاً جو ہم عذاب کی کیفیت کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ ہمیں ہم کسی چیز سے ڈر جائیں، ایک اندرونی خوف کی کیفیت، یا ہم کسی کو جلا دیا جائے یا مار دیا. جلانا مارنا یہ سب ہماری ٹچ کی جو سینس ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. لیکن کچھ عذاب ہیں جن کو خدا نے بعض امتوں پر نازل کیا، ان کے عذاب کی کیفیت آواز کے ساتھ تھی. بس بعض عذاب کی کیفیت ایسی ہے جس کی سماعت سے تعلق ہے. یہ جو حمیم اور ان کا تذکرہ کیا ہے، اس سب کا جو تعلق ہے ان کی سوزش اور گرمی کے علاوہ، خود اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ اپنی جگہ ایک عذاب کی کیفیت ہوگی. اور ایک عذاب وہ ہے کہ جس کا تعلق بصارت سے، دیکھنے سے ہے، وہ خود اپنی جگہ ایک عذاب ہے. جہنم کے وہ مرحلے، جہنم کے وہ فرشتے، ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، یعنی خود دید کا بھی ایک عذاب ہے. اور جو عذاب شروع ہوگا کہاں سے، کہ فرمایا کسی کے لیے اگر اللہ عذاب کو مقرر کر دے، وہ ابتدا کہاں سے ہے، کا موت کے فرشتے کی جو حیت ہوگی وہ اپنی جگہ ایک مستقل عذاب. اسی طرح سے عذاب کی کیفیتیں، یعنی انسان کو اس چیز کے لیے اب سوچنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے قیامت میں یا برزخ میں کہیں نہیں، عزیزان بن آخری مرحلہ وہ ہے کہ جہاں اذا بلغت الحلقوم، ایک دفعہ پہنچ گئی یہاں تک انسان کی روح، جدائی کے اس مرحلے تک آ گئی، حساب کتاب بند ہو جاتا ہے، آگے کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں انسان کی آنکھوں پہ سے پردہ اٹھتا ہے اور وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ حق اور حقیقت کیا ہے، کیونکہ اب اس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے، حق کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، یقین میں بھی اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر پھر اس کے بعد اس کو جھٹلانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا. لیکن اس سے آگے کا مرحلہ، یعنی اس یقین کی منزل کو آ جانے کے بعد، پھر ہم نے جو کچھ کیا ہے بس اب اس کا نتیجہ سامنے ہے، اور خدا نہ کرے کہ خدا کسی کے لیے عذاب کو مقرر کرے. تو میں نے عرض کیا ابتدا ہی کہاں سے ہوتی ہے، دیکھنے سے، موت کے فرشتے. پھر کہاں سے ہوتی ہے، اس کے بعد فرمایا خود روح کا قبض کیا جانا اپنی جگہ ایک مستقل عذاب ہے. اور جب امام نے اس کو ڈسکرائب کیا، فرمایا کہ مومن کے لیے روح کا نکلنا خود ایک اللہ کی نعمت ہے. کیسے؟ فرمایا جیسے کسی کو پھول سنگھا دیا جائے اور اس پھول سنگھنے کی کیفیت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے. یہ سلامتی کے سلام اللہ صرف زبانی سلام نہیں ہے، مگر اصحاب یمین میں سے ہے. دیکھنے میں اس کے لیے ملک الموت اتنا حسین ہوگا کہ وہ خود ایک منظر ہوگا، سلام بھیجے گا تاکہ اس کے اندر خوف کی کیفیت پیش نہ آئے. اس کے لیے روح کو نکالنے کا مرحلہ بھی سلامتی کے ساتھ اتنی آسانی سے کہ گویا کسی خوشبودار پھول کو سونگ رہا. اور اگر خدا نہ خواستہ مکذبین الضالین، کہ خدا ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. آخری ایک تذکر کے طور پر بات یہاں پر کہوں گا، یہ یاد رکھے گا قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی قیامت کو جھٹلانے کی بات ہوئی ہے، خدا کے نظام کو جھٹلانے کی بات ہوئی ہے، وہاں پر ہرگز مراد صرف زبان سے جھٹلانے والے نہیں ہیں، بلکہ عملاً بھی جھٹلانا. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں ایسے شخص کو جو کہ یوم الدین، قیامت کے دن کو جھٹلانے والا ہے. اب اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشنز دی ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، عمل ہے. کچھ سال پہلے جب ہم نے اس سلسلے کو تھوڑا سا ماہ مبارک کے بعد بھی کنٹینیو کیا تھا، تو وہاں ہم نے بعض سورہ معون کی تفسیر کی تھی، وہاں میں نے بڑے تفصیل سے ان مراتب کو بیان کیا تھا. یوم الدین کو جھٹلانے والا صرف زبان سے جھٹلانے والا نہیں ہے، سورہ معون کو جا کر ترجمہ پڑھیں، جھٹلانے والا جتنا بھی ہے وہ اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے. تو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا ہے، ظاہری طور پر یہ کہنے والا ہے کہ میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں. لہذا مکذب، جھٹلانے والا، قرآن کریم میں زبان سے بھی ہیں، بعض لوگوں کو تھا، کفار ہیں، مشرکین ہیں، لیکن اگر ہم معنی کو دقیق انداز سے دیکھیں تو حتیٰ عمل سے جھٹلانے والے کو خاص طور پر پروردگار نے مکذبین میں شامل کیا. بس اگر میں یوم الدین کو جھٹلانے والا نہیں ہوں، اگر میں جزا اور سزا کو جھٹلانے والا نہیں ہوں تو میرے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ ہیں یہ سارے مراتے میں وہ کہے گا پروردگار قد کن تو بصیرہ، میں جو تھا وہ دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا، اب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو خدا کیا کہے گا؟ کذالک اتت آیاتنا، اسی طرح سے تمہارے سامنے ہماری آیات آئی تھی لیکن تم نے کیا کیا، تم نے ان کو فراموش کر دیا، آج تمہیں فراموش کر دیا جائے گا. یہ آیات آنے کا معنی کیا ہے؟ چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں لیکن اگر ہم جان بوجھ کر ہٹا دینے کا، جان بوجھ کر فراموشی کا، ابھی ذرا سی چوٹ آتی ہے، ذرا سے حالات ٹینشن میں آتے ہیں، ذرا سی سختی آتی ہے تو ہمیں خدا، قیامت، ہر چیز یاد آ جاتی ہے، اور جہاں پرابلم سولو ہوئی یہ ہمارے حالات ہیں. اللہ اکبر. میرا سنا یا علی اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل الفرج. لہذا عزیزان من، ہم اس حوالے سے سب کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ میرا عمل میرے عقیدے کو جھٹلا رہا ہو اور قیامت کے دن خدا نہ کرے خدا ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے. عذاب نزل من حمیم کی منزل بھی آگے ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس گروہ میں آ جائے تو اس کے لیے عذاب. میں نے عرض کیا فرشتے کی آمد سے پھر جو روح کو قبض ہوگا، پوچھا امام سے کہ کیا ہوگا مولا، فرمایا کہ کوئی ململ کا یا اس طرح کا کپڑا کسی خاردار درخت پہ ڈال کر اس کو کھینچو اور پھر جو اس کا حال ہوگا وہ حال روح کو قبض کرنے کے وقت اس شخص کا حال اس کو تصور کر لو، ایکسپیریمنٹ کریں. کبھی یہ بھی چیزیں ہیں، بعض چیزوں کو انسان اپنے ہاتھ سے ذرا تجربہ کرے تو اس کی کیفیت ذرا ڈفرینٹ ہو جاتی. تو اپنے گھر میں خواتین سے رابطہ کر کے کوئی ایسا ڈسکارڈڈ دوپٹہ ململ کا یا کسی اور ایسے کپڑے کا پوچھ کے لیجیے گا. اجازت کا مرحلہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اس کے بعد کے بھی جو مسائل ہیں وہ بھی درپیش رکھیے گا. اور خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی تجربے میں شامل ہو جائیے گا، ایک ایسا ڈسکارڈڈ دوپٹہ. کراچی میں کیکر کے درختوں کی کوئی کمی نہیں ہے، زیادہ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ڈال کر کھینچ لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح سے کیکر کے درخت کے کانٹے تار تار میں الجھ کر اس کے تار تار کو توڑ رہے ہوتے ہیں. واقعا اگر انسان توجہ کرنا چاہے، تشبیہ معکوس یہ اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے، معکوس کیا ہوتی ہے؟ جب تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے مثلا فلان الکل اسد، فلاں شیر کے معنی میں، یہ پازیٹو ایک ہی رخ میں شجاعت کو دیکھا جا رہا تھا. کبھی کبھار الٹ ہوتا ہے، یعنی سختی کو بیان کرے اور نرمی کا ذکر کیا جائے، نرمی کو بیان کیا جا رہا اور سختی سے کی مثال دی جائے. تشبیہ معکوس کی شدت ہمیشہ شدید ہوتی ہے. کیکر کے کانٹے اتنے خوفناک نہیں ہیں جتنے میرے وجود کے اندر کانٹے خوفناک ہیں. ململ کا دوپٹہ اتنا لطیف نہیں ہے جتنی اللہ نے انسان کی روح کو لطیف خلق کیا. ململ کے کپڑے پر وہ افتاد نہیں آتی جو روح کے قبض کرتے ہوئے اگر انسانی وجود میں کانٹے ہوں تو جو افتاد اور تکلیف روح پر آتی ہے. بس ہر اعتبار سے معکوس ہے، الٹ ہے تقریباً کیفیت ہمدر کے، یعنی اس قدر لطیف مرحلہ. اب یہ کانٹے کیا ہیں؟ بس ایک جملے میں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیا کانٹے ہیں جو ہماری روح کو اپنے اندر اس کو لپیٹ لیتے ہیں؟ یہ کانٹے حب دنیا کے کانٹے ہیں. دیکھیے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے، ہر چیز سے منہ موڑ لے. نہیں، دین یہ نہیں کہتا. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھی ہیں. لیکن حب دنیا کیا ہے؟ حب دنیا یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو سے اتنے اٹیچ ہو جائیں ہم سے چھوڑی نہ جائے. لہذا خود سائیکالوجی میں ہیبٹس کے نام سے ایک پوری بحث ہے، اور اپنے اوپر کنٹرول کیا ایک ذریعہ، یعنی آپ اگر اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کے مرحلوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں، ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنی ہی ہیبٹ سے فائٹ کریں، مت پڑھنے دیں اپنی کوئی ہیبٹ، یہ اپنے سیلف کنٹرول کے ایک راستوں میں سے ایک راستہ ہے. ہمارا حال کیا ہے، چائے نہ ملے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، بھائی چائے نہیں چھوڑی جا رہی. کسی سے پوچھو اسے کہو جی سگریٹ نہیں چھوڑی جا رہی، کسی سے پتہ نہیں پان چھالیاں نہیں چھوڑا جا رہا. یہ جو ہم اچھا کیا چیز ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حرام تو نہیں کیا، بابا یہاں پر حرام کی بحث نہیں آ رہی، یہاں حرام مکروہ مستحب کی بحث نہیں ہے، یہ حب دنیا کا مسئلہ ہے. کوئی ایک بھی چیز، لہذا بعض حکایات میں ملتا ہے کہ اچھا بھلا مومن متدین آدمی، کچھ کیفیات موت کی اس کے اوپر طاری ہوئی، بچوں نے کلمہ پڑھانا شروع کیا، اس کو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں. وہ اللہ نے لطف کیا، اس سے افاقہ ہو گیا اس کو، بچوں نے سب جو رشتہ دار کھڑے ہوئے تھے سب نے تعجب کیا، اتنا متدین آدمی، اتنا دیندار آدمی. جو کچھ حالات اس کے بہتر ہوئے اس سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا تھا، ہم تمہیں کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو نہیں نہیں نہیں. تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، کہا وہ گلدان میں بڑی دور سے بڑا سنبھال کے لے کر آیا تھا، بڑا عزیز تھا مجھے، تم مجھے کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ شیطان ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ابھی توڑوں گا ابھی توڑوں گا. میں اس گلدان میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ جب تم مجھ سے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو تو مجھے کلمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں اس کو کہہ رہا تھا نہیں 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 یہ مت توڑو. ایسا نہ ہو ایک پان چھالیا ہی ہمیں لے کر بیٹھ جائے. اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد. حب دنیا، خود سیلف کنٹرول کا ایک راستہ کیا ہے کہ کوئی ہیبٹ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں کسی چیز کو، یعنی یہ تمام چیزوں میں جو ہمیں مجبور کر رہی ہیں. لہذا جو سیلف کنٹرول کے مراحل، وہ کہتے ہیں کوئی کسی چیز کو اس طرح سے، ہر وہ چیز کے جو نفس کو اچھی لگنے والی ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت پہ نماز مت پڑھو، یہ بھی ہیبٹ بن گئی ہے. اور اتفاقاً مزیدار بات بتاؤں آپ کو، یعنی اس میں علماء نے بحث کی، کہا ہیبیچول نماز کو بھی آگے پیچھے کر دو اگر ہیبیچول پڑھ رہے ہو. خود اپنی جگہ یہ بحث ہے، یہ تو اب میں اس بحث کو کھولنا نہیں چاہتا کہ ہماری عبادات عبادات ہیں یا کچھ ہیبٹس ہیں، وہ اس کے بھی مراحل ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو پھر تفصیل سرچ کروں گا کہ کیسے پتا لگے گا کہ میری ہیبٹ ہے یا نہیں، یہ خود ایک مرحلہ ہے، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کروں گا. لیکن حب دنیا مراد کیا ہے، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں، یہ جو میں نے اس کو بھی ریپیٹ کیا کئی مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض انبیاء کے واقعات میں بعض چیزوں کو جو ہمیں دکھا رہا ہے وہ کیا ہے کہ حتیٰ اپنی اولاد کو ایسا نہ بناؤ کہ وہ باعث بن جائیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ. لہذا اگر خدا کے لیے بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار رہنا، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ بعض لوگوں کی اولادوں نے ہی ان کو امام کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. حب دنیا اس قدر خوفناک چیز ہے. ضمناً عرض کر رہا ہوں کیونکہ امام کا دن بھی ہے آج، کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو ہمارے ہاں امام سل امام سل امام سل، یہ ہم سے زیادہ باہر سے آوازیں آتی ہیں، وہ چاہتے ہی ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو دو الگ الگ افراد کی صورت میں، وہ جی بہت وہ تھے یہ ایسے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام حسن کی جگہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے وہی کرتے جو امام نے کیا، اور امام حسن مصطفیٰ کی جگہ اگر امام حسین ہوتے وہی کرتے جو حضرت نے کیا. اور کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی ذات کی اپنے ہوا و ہوے اپنی کوئی پسند کے مطابق شریعت کو لے کر چلے، ایسا نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی مضبوطی کے ساتھ امیر شام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ اس کا سارا خزانہ جو اس نے بیت المال ہڑپ کر کے اپنے پاس جمع کیا ہوا تھا، اس کو اپنی ذاتی ملکیت بنا ہوا تھا، وہ سب اس نے لوگوں پہ خرچ کر دیا، لیکن امام حسن مجتبیٰ کو جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا سکا. حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام سے جنگ کرنے کے بعد اسے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ امامت سے جنگ آسان کام نہیں ہے. لہذا جب امام نے امامت سنبھالتے ہی لشکر کشی کی اور تیار کیا لشکر کو، تو اس کی اپنی پوری کوشش یہ تھی کہ امام سے میری جنگ نہ ہو، لہذا اس نے ہر ہر بجا، یہ تاریخ جا کر دیکھے کیسے اس نے امام کے جتنے جس کو امام لگا کر بھیجتے ہیں اپنا سپہ سالار اس کو خرید لیا جاتا ہے، اور حب دنیا کا مرحلہ عبید اللہ پہ، ایک عبداللہ ابن عباس اور ابن عباس کا دوسرا بیٹا عبید اللہ، حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شام کے جو بارڈرنگ ایریاز تھے اس میں کسی علاقے کی اس کو حضرت نے امارت دی ہوئی تھی، گورنری انتظام اس کے پاس تھے، شام کے لشکر نے حملہ کیا، اس کے علاقے کو تاراج کیا، اس کے بیٹوں کو مارا، اس کی ایک بیوی کی گود میں اس کا بچہ تھا، ماں کی گود میں اس کو قتل کر دیا، اس سے وہ خاتون پاگل ہو گئی۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت تاریخ میں دیکھنی ہے، یہ ایک واقعہ کافی ہے۔ جب امام نے دیکھا بہت ساروں کو خرید لیا، امام نے اس کو سپہ سالار لے کر بھیجا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیٹوں کا قاتل ہے، بیوی پاگل ہو گئی، معصوم بچے کو گود میں قتل کر دیا، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہ بھی پیسوں کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ اب یہ اگر آپ امام کی اسٹریٹجی کو سمجھنا چاہیں، یہ امام کی اسٹریٹجی، امام کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ امام نہیں ہٹنا چاہتے تو نہ ہٹتے بھی نہیں، لیکن امام اس نے جو اسٹریٹجی کی اس کو خنسا کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے امام کی ایک اسٹریٹجی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا جب بیت المال خالی ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ امام پیچھے نہیں ہٹ رہے، صلح کی درخواست کرنے پر مجبور ہو گیا۔ صلح امام حسن نے قبول کی ہے، صلح کی نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس میں۔ لیکن حب دنیا کی اگر ایک چھوٹی سی مثال دیکھنا چاہیں آپ کے سامنے ہے، اپنے ہی بچوں کا قاتل انسان کو اس کے سامنے کھڑا کیا جائے اور وہ پیسے لے کر، یہ حب دنیا اتنی خطرناک، یہ حب دنیا کے کانٹے ہوتے ہیں جو روح نکلتے وقت روح کو اپنے اندر پھنساتے ہیں، اور پھر انسان جتنا سخت اور سنگین کانٹا ایجاد کیا ہوگا اتنی ہی مشکل سے روح نکلے گی۔ لہذا پوچھتے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آغا صاحب روح آسانی سے نکل جائے کیا کریں، حب دنیا ختم کر دیں۔ مراد یہ نہیں ہے، پھر سے تاکید کے ساتھ دہراؤں گا، کہ آپ کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب چھوڑ دیں، نہیں، ایسے رہیں کہ کوئی چیز دنیا کی آپ کو کسی چیز کے لیے مجبور نہ کرے، اور وہ آپ کی ہیبٹس معمولاً ہیبٹس میں اسے ہوتی ہیں، اس کو دیکھیں، اور یہی خود تربیت نفس کے حوالے سے بھی بعض اساتید کے دستورات میں سے، ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ ہے کہ جو حق الیقین، علم الیقین شاید ہم میں سے بعض کو حاصل ہو جائے، قیامت آنی ہے، عین الیقین کا مرحلہ بھی درک ہو جائے گا جب ہم بعض چیزوں کو اپنی آنکھوں سے، حق الیقین جب انسان بہشت میں پہنچا ہوا ہوگا، جب لقاء الہی کی منازل کو درک کر رہا ہوگا، اور جب کفار عین عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو یہ وہ آخری مرحلہ ہے کہ جس سے آگے کوئی اور مرحلہ نہیں ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح کرو۔ پروردگار ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ شب جمعہ بھی ہے پروردگار، تجھے واسطہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بارِ الٰہی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، وہ دوست جنہوں نے اس تمام سلسلے کو برپا کرنے میں کسی بھی عنوان سے زحمات کی، بارِ الٰہی ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ تمام حاضرین، تمام اس سلسلے کو برپا کرنے والے افراد، بارِ الٰہی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں قیامت کے دن ان افراد میں سے شمار مت فرما کہ جن کو تو ان لوگوں میں قرار دے گا کہ جنہوں نے قرآن سے محجوریت کو اختیار کیا۔ پروردگار ہمیں اصحاب قرآن، قرآن سے محبت اور قرآن سے عشق کرنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ بالخصوص جن دوستوں نے سارے سلسلے کو برپا کیا، ان کے مرحومین کے لیے سال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک اياک نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
مومنین, آج کی نشست کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی آغا صاحب سے سوال کرنا ہو تو اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں.
اگر ممکن ہو تو کچھ کی انڈیکیٹرز بتا دیں کہ نماز اول وقت پڑھ رہا بندہ تو وہ عادت ہے یا واقعا عبادت کے لیے پڑھ رہا ہے, اگر ہو سکے تو.
اول وقت خود سے انسان کے نفس کے حوالے سے, چونکہ اگر آپ اس کو نوٹ کریں گے, اللہ تعالیٰ نے نماز کا اول وقت ایسا رکھا ہوا ہے جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ خود ہیبٹ کے اگینسٹ ہے. اور اول وقت نماز آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, تقریباً ہیبیچول کبھی نہیں بنتی, نہیں بنتی. ہمیشہ نفس اس کے مقابلے پر آپ کو کہیں نہ کہیں روکے گا, اور یہ ہیبٹ کے خلاف. ہیبیچول وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے انجام نہ دینے کے بعد آپ کو صرف کوئی کمی محسوس ہو کہ یار یہ مجھ سے یہ چیز آج میں نے, مثلاً آپ ایکسرسائز کرتے ہیں روزانہ, ایک دن آپ نے نہیں کی تو آپ کو تھوڑی سی تھکن کا احساس ہوگا, تھوڑا سا تبدیلی محسوس ہوگی, یہ ہیبٹس کے اثر. لیکن جو لوگ عبادات انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کے قضا یا مس ہو جانے پر صرف طبیعتاً مزاجاً ڈسٹرب نہیں ہوتے, روحاً ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پھر وہ ان کا ایک سلسلہ برتن, یہ ہوتا ہے, یہ آپ اس کو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر ایسے مرحلے میں جب انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے تو چونکہ روح کی بلندی اس کے ساتھ ہوتی ہے, ان میں سے کوئی چیز جب آدمی کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک مرحلہ توبہ کا, استغفار کا, خدا سے قرب کا, اور اس کیفیت کو دور, مثلا کہ میں آج خدا کے حضور میں یہ نہیں کر سکا, وہ کیفیت جو طاری ہوتی ہے وہ ہیبیچول اس سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے.
خواران میں سے اگر کسی نے سوال کرنا ہو تو بتا دیجیے.
السلام علیکم مولانا.
وعلیکم السلام.
وہ ایک جہنم کی ٹکر میں ایک عذاب ہے نا جس کا نام زرحریر ہے, تو ایک عذاب ہوگا سردی کا عذاب ہوگا, اس کے متعلق پوچھنا تھا.
سردی کا عذاب, اصل میں جہنم میں جو عذابوں کی کیفیت ہے وہ بہت مختلف ہے, ہر چیز کا جو کیفیت ہے عذاب کی, صرف یعنی گرمی کا عذاب نہیں ہے, صرف یہ عذاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ جس عذاب میں مبتلا کرے گا اس کا تعلق آگ سے اور حرارت سے ہو, بلکہ جہنم کے عذاب کی کیفیتوں میں سے ایک عذاب وہ بھی ہے کہ جو سردی کی شدت کے ساتھ ہوگا. ہم سردی میں بھی بعض چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ بعض چیزیں سردی جب بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہے, کراچی والوں نے تو یقیناً کبھی اتنا تجربہ نہیں کیا ہوگا, لیکن اگر آپ بھی کبھی سردی کے ایام میں گلگت بلتستان چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سردی کا ایک خاص ٹمپریچر ہے, یعنی آتا ہے کہ جس میں اگر آپ نے غلطی سے باہر کسی لوہے کی چیز کے اوپر اگر ہاتھ لگا دیا تو آپ کی انگلیاں چپک جاتی ہیں, اور یہ چپکنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً وہ کھال اتار دیتی ہیں. تو جو لوگ مطلب ان علاقوں میں رہتے ہیں ان سے کبھی پوچھے گا کہ بہت سخت مراحل ہوتے ہیں. یہ اب اگر فرض کریں جیسے آگ میں جلنے کے حساب سے انسان سوچے کہ آگ جلاتی ہے تو کیسے ہوتا اور کیا مرحلہ ہوتا ہے, بالکل اس کے مقابل پر انسان کو اللہ تعالیٰ جو لوگ خدا اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے, کسی کو اگر سردی کے عذاب میں مبتلا کرے گا تو خدا جانے وہ کیسی سردی اور اس کے کیا آثار ہوں گے, اس کو انسان تصور نہیں کر سکتا.
السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام.
مولانا صاحب ایک ذرا سا یہ بتا دیں کوئی خاص بات کہ اپنے مرحومین کے لیے ہم ایسا کون سا بہتر عمل کریں کہ ان کی تکلیف کمی ہو, اور صدقے سے اس کا تھوڑا سا تعلق بھی بتا دیں.
جی, روایات میں جو آیا ہے دو چیزوں کی بہت شدید تاکید کی گئی ہے, ایک مرحومین کے لیے صدقے کی تاکید ہے, اور ایک علماء نے خاص طور پر اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خاص طور پر جس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں وہ درود. فرمایا کہ درود جو ہے محمد علیہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر, مرحومین کے لیے اس سے زیادہ منافع کی اور فائدہ پہنچانے والی چیز کوئی اور نہیں ہے, اور یقیناً اگر یہ کیفیت با جماعت ہو, یعنی ایک ساتھ درود بھیجا جائے اور اس کے ثواب کو ایصال کیا جائے, تو یقیناً اس کے اندر جو یعنی شدت یعنی اس کا جو عواب اس کے جو ثواب کی کیفیت ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے.
السلام علیکم. قبلہ یہ عرض کیجیے گا قرآن کی ترتیب اور تدوین کے حوالے سے بتائیے گا کہ اگر 6,666 آیات کو 30 پاروں میں اور 114 صورتوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے تو ان صورتوں کے جو نام ہیں وہ کس طرح تجویز کیے گئے؟ کیا جب قرآن نازل ہوا تو اسی ترتیب سے سورہ بھی بالکل اسی طرح نازل ہوئیں، یا یہ رسول خدا یا مولا کائنات کے زمانے میں ترتیب دے دیا گیا تھا، یا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں، یا کسی اور نے اس کو ترتیب اور تدوین کیا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا عرض کیجیے گا.
شکریہ آغا جان. اس پہ البتہ ہم تفصیل گفتگو کر چکے ہیں اس سے پہلے بعض دروس کے اندر، لیکن دہرا دیتا ہوں کہ ترتیب کے حوالے سے قرآن جو نزول کی ترتیب ہے وہ نہیں ہے، یہ بالاتفاق تمام مسلمانوں میں ہے، اور جو موجودہ ترتیب ہے ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسی کو ان کو اسی سورہ کی ترتیب جو ہے، اور تقریباً سورہ کے جو نام ہیں وہ سارے کے سارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کی تمام ترتیبیں اسی طرح سے ہو گئی تھیں، اور قرآن کے اندر ان کو یعنی جمع کرنے کی بھی جو ترتیب ہے وہ اسی طرح سے پیغمبر کے دور میں ہو گئی تھی. حجاج ابن یوسف ثقفی کا کوئی کام نہیں ہے، یہ مفت کے گولڈ میڈل ہیں جو تقسیم کیے جاتے ہیں. اس کو میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ قرآن کے اوپر زیر زبر حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نظارت میں ابو اسد دوئیلی کے ذریعے سے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے لگوائی، اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے نقطے جو اس کے اوپر لگوائے ہیں وہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو اسد دوئیلی کے دو شاگردوں سے اپنی نظارت میں لگائی ہے. صرف اہل قرآن و وارث قرآن کا کام ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا چیز لگنی ہے. جو خانہ کعبہ کو ڈھانے والے ہیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے اس بات کی کہ وہ قرآن پر نقطے لگائیں گے. قرآن پر نقطہ لگانے سے پہلے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جہاں میں نقطہ لگوا رہا ہوں خدا نے وہاں نقطہ لگوایا ہے. یہ کام سوائے معصومین علیہ السلام کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کے جو 30 جز کی تقسیم ہے وہ البتہ بعد میں ہوئی ہے آسانی کے لیے، اور اس کے لیے پھر ترکیب یہ کی گئی کہ جہاں پر جز کو اختیار کیا گیا وہاں پہ جو پہلا اس کا لفظ تھا اسی کو جز کا نام دے دیا گیا. اجزاء جو 30 سپاروں میں تقسیم کیا یہ بعد کی تقسیم ہے مسلمانوں کے.